السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ گلرخ اور انجینئر ہیں سلیمان تورو والی۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، بلوچستان، عسکریت پسندی، مزید کچھ جو باقی کمانڈر ہیں ان کی جانب سے ہتھیار ڈالے گئے ہیں، ہتھیار پھینکے گئے ہیں، جائزہ ہم لیں گے کہ وہاں پہ صوبے میں اس وقت عسکریت پسندی کے حوالے سے صورتحال ہے کیا، اور ہتھیار ڈالنے والوں کے لیے کیا پیکیج ہے، انہیں سوسائٹی میں ضم کرنے کے لیے ریاست یا حکومت کی پالیسی کیا ہے۔ پروگرام کا ہمارا دوسرا حصہ، کئی ایک پاکستانی قبائلی جو شمالی وزیرستان میں آپریشن کے بعد افغانستان منتقل ہو گئے تھے، ان کی واپسی کا عمل جاری ہے مگر سست ہے۔ دوسری طرف جو لوگ افغانستان سے پاکستان آئے ہوئے تھے ویزوں پہ، لیکن راستوں کی بندش کی وجہ سے وہ یہاں پہ ایک طرح سے قید ہو کے رہ گئے ہیں، ان کے ویزوں میں توسیع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تیسرا ہمارا موضوع ہے پاکستان کے اندر ویمن ٹریفکنگ، خاص طور پہ جنسی مقاصد کے لیے ایک بڑا اسکینڈل سامنے آ رہا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے، انویسٹیگیٹو رپورٹر بھی ہمارے ساتھ ہوں گے جنہوں نے یہ سٹوری فائل کی ہے۔ اور آخری ہمارا حصہ، نائب صدر پینس آلریڈی یہاں پہ واشنگٹن کے اندر ایک کنزرویٹیوز کی قدامت پسندوں کی کانفرنس سے خطاب کر چکے ہیں، اور پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اب سے کچھ دیر بعد اس سے خطاب کرنے والے ہیں، اور اس بات پہ ان کا فوکس ہے کہ جو وعدے انہوں نے کیے تھے، خاص طور پہ ان کے جو نظریات سے وابستگی رکھتے ہیں، قدامت پسندی سے متعلق ہیں، ان کو وہ پورا کرنے کے لیے اپنے وعدوں پہ قائم ہیں۔ یہ ہمارے موضوعات ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ آج پاکستان کے ریفرنس میں اور بلوچستان کی حکومت اور بلوچستان کے صوبے کے لوگوں کے حوالے سے ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ مزید کئی ایک کمانڈرز نے اطلاعات کے مطابق ہتھیار پھینک دیے ہیں، جن میں ایک خاتون کمانڈر بھی شامل ہے، اور حکومت کی عملداری تسلیم کی گئی ہے۔ پچھلے کئی عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف گروپوں کی صورت میں لوگ ہتھیار پھینک رہے ہیں، اس سے بلوچستان کے اندر جو باغیوں کی عسکریت پسندی ہے اس کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے، حکومت کی کیا ایسی پالیسی ہے جس کے سبب لوگ ہتھیار ڈال رہے ہیں، اور پھر ہتھیار ڈالنے والوں کو معاشرے کے اندر ضم کرنے کے لیے حکومت کے پاس پلانز کیا ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ ہیں سرفراز بگٹی صاحب، ہوم منسٹر ہیں بلوچستان کے، اور اس ساری انسرجنسی کو کی ہینڈلنگ میں ان کا بڑا ایک اہم کردار ہے، خاص طور پہ جو انگیجمنٹ ہے مختلف گروپوں کے ساتھ اس میں۔ سو ان سے بات کرتے ہیں، پھر انالیسز لیں گے۔ آصم اللہ بخش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ممتاز کالمسٹ ہیں، سوشل سائنٹسٹ ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی بہت متحرک ہیں۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ بگٹی صاحب، فرمائیے گا، آپ کے خیال میں اس وقت اگر ہم عسکریت پسندی کا جائزہ لیں یا کچھ کمپیریزن کرنا چاہیں پچھلے 7-8 برسوں میں، تو کیا حیثیت ہے، کیا پوزیشن ہے، کس حد تک مزاحمت میں کمی آئی ہے پچھلے کچھ برسوں میں؟
دیکھیے، آپ کا بہت شکریہ، اور بہت ہی اہم موضوع ہے جس پر آپ نے گفتگو کی ہے آج یا کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا سوال ہے، اس میں تو اللہ کے فضل و کرم سے اور ظاہر ہے کلیکٹو ایفرٹ سے اور کلیکٹو وزڈم سے بہت حد تک چیزیں بہتر ہوئی ہیں، اور یہ جو ایک سو کالڈ انسرجنسی تھی، جو ایک دہشت گردی قوم پرستی کے نام پر یا وطن پرستی کے نام پہ پھیلائی ہوئی تھی، اس میں بہت حد تک حکومت بلوچستان اور اسٹیٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس کو اس کے خاتمے کے بہت قریب ہے، اس کو کنٹرول کرنے میں بہت حد تک کامیاب ہو گئی ہے،
بہت حد تک اس کے خاتمے کے قریب ہے۔ اچھا، یہ بتائیے، یہ جو ہتھیار ڈالنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ آپ کس طرح سے انگیج کر رہے ہیں؟ یہ آپ کے ساتھ باقاعدہ گفت و شنید کے بعد وہ ہتھیار ڈال رہے ہیں، یہ ٹوٹلی رضا کارانہ طور پہ، اور ہر دو صورتوں میں ان کے لیے پیکیج کیا ہے آپ کے پاس؟
دیکھیے، بات اتنی ہے کہ ہم نے ایک پالیسی بنائی تھی کہ ہم نے عام معافی کا اعلان کیا تھا، اور ہم نے ڈائیلاگ کا نیشنل ایکشن پلان میں ہماری قیادت نے، سیاسی اور عسکری قیادت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ حکومت بلوچستان ڈائیلاگ میں انگیج کرے گی ان لوگوں کو۔ تو یہ اسی ڈائیلاگ کا نتیجہ ہے کہ آج تقریباً 800 کے قریب ایسے ہتھیار بند لوگ تھے جنہوں نے اپنے ہتھیار پھینکے ہیں اور وہ مین اسٹریم میں آئے ہیں، تو ہم نے ان کی ریہیبلیٹیشن کا بندوبست کیا۔ میں آپ کو یاد دلاتا جاؤں کہ ان کے ہاتھ ہمارے معصوم لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، جس میں ہمارے ٹیچرز ہیں، جس میں ہمارے ڈاکٹرز ہیں، ہمارے ایف سی کے سپاہی ہیں، لیویز، پولیس کے، قبائلی خود ہیں۔ اس کے باوجود ہم نے بڑے کھلے دل کے ساتھ ان کو ویلکم کیا ہے، ان کی ریہیبلیٹیشن کا بندوبست کیا ہے، اور ان کے جو بھی معاشرے میں جو ایک واپسی کا عمل ہے اس کو سموتھ بنانے کے لیے حکومت بلوچستان اپنے سیکورٹی اداروں کے ساتھ مل کے ان کی ہر ممکن مدد کر رہی ہے۔
اس کے باوجود، جیسے آپ نے یہ کہہ رہے ہیں، آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے جرائم میں ملوث ہیں، یعنی ہینیس کرائمز ہیں جس کے اندر انوالومنٹ ہے، سو یہ آفر ان کے لیے ایگزسٹ کرتی ہے؟
जी बिल्कुल, ये ऑफर उनके लिए एग्जिस्ट करती है और ये बड़े सोच समझ के ये प्लान बनाया गया था और इसमें ये फैसला हुआ था कि हम अपने इन तमाम लोगों को जो बाहर हैं उनको डायलॉग के जरिए वापस लेकर आएंगे और उनको मेन स्ट्रीम में शामिल करेंगे।
रिहैबिलिटेशन से मुराद क्या, उनकी ज़हनी और नफ्सियाती तरबियत या बेहतरी है, या उसके साथ साथ उनके जो मुआशी मफाद हो सकते हैं या एक बुनियाद जो खड़ी करनी है मुआशरे में दोबारा एडजस्ट होने के लिए, उस रेफरेंस में भी कोई आपके पास पैकेज है उनके लिए?
देखिए ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी, ये सिर्फ मुआशी पैकेज नहीं है, इसमें माशरती पैकेज भी इन्वॉल्व है क्योंकि इनको माशरे में सबसे पहले तो इनके कत्ल गारत है, कबायली माशरा है और जिन लोगों ने कत्ल किया उनके जो मकतूल हैं उनको राजी करना हमारे कबायली माशरे का हिस्सा है और सबसे पहले तो उस पर फोकस किया जाता है। फिर जाहिर है जब ये वापस आए हैं तो क्या खाया जाएंगे, क्या पियेंगे, क्या कारोबार करेंगे, उस पर फोकस किया गया है। फिर इनके बच्चों की तालीम है या सेहत के मामलात हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें शामिल हैं।
ये सारी चीज़ हमारे साथ रहिएगा, ज़रा क्विक एनालिसिस लेते हैं फिर उसके अंदर से सवाल जाना ले सकते हैं। आसिम अल्लाह बख्श साहब, आप बलोचिस्तान इंसर्जेंसी को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आपके ख्याल में ये जो ख़ासतौर पर जो मौजूदा हुकूमत है उसने किस तरह से इसको हैंडल किया है और इसमें किस हद तक कमी आ चुकी है, और अब जब हम दारुल फसाद भी शुरू कर चुके हैं और उसके रेफरेंस में भी गुज़श्ता रोज़ बलोचिस्तान के अंदर कुछ ऑपरेशन रिपोर्ट हुए हैं, उस रेफरेंस में बताइएगा कि ये लोगों का हथियार फेंकना कितना अहम है। जी आसिम अल बख्श साहब, आसिम साहब आप हमारे साथ हैं? जी आसिम से गालबन हमारा रबता मुनक़ा हो गया, आसिम हमारे साथ हैं? जी सरफराज साहब आप हमें ये बताइएगा, अब ज़रा आते हैं दारुल फसाद की ये जो माफ़ी चाहता हूँ ये जो ऑपरेशन शुरू किया गया है रद्दुल फसाद, इस रेफरेंस में बलोचिस्तान के अंदर भी ज़ाहिर सूबाई सतह पर एपिक्स कमेटी बनी हुई है, तो वहाँ पे जो स्लीपर सेल्स हैं उनको किस अंदाज में चेज किया जा रहा है?
देखिए कुछ स्लीपर सेल्स की इस तरह है सच मौजूदगी का बलूचिस्तान में तो नहीं कोई मौजूद, लेकिन ये होता है कि हमारे यहाँ हम आईबीओस कंडक्ट करते हैं नेशनल एक्शन प्लान के तहत। पहले तो मैं आपको एक बात जरूर वाजे करूँ कि बलूचिस्तान के किसी हिस्से में भी आर्मी जो है वो इस्तेमाल नहीं की जा रही है, हमारे यहाँ थ्रेट कैपेसिटी जो है वो फ्रंटियर कोर लीड पे है और उसके बाद उसके जाहिर है पुलिस और लेवीज उसकी मदद करते हैं। तो हम अपने आईबीओस कंडक्ट करते हैं और जहां हमें इल्म होता है, जहां हमें इंटेलिजेंस होती है कि उनकी मौजूदगी का पता चलता है, आपको पता है हमारे यहाँ बड़े पोरस बॉर्डर्स हैं और जाती तौर पे तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज्यादा ये क्योंकि इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर है और इसका सोल्यूशन जो है वो भी इंटेलिजेंस ही है, तो हम अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को स्ट्रेंथन करने के लिए फोकस किया हुआ है, हम उनको वेल इक्विप्ड कर रहे हैं और जाहिर है फिर तमाम इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है सब इंटेलिजेंस एजेंसी चाहे वो फेडरल है चाहे वो प्रोविंशियल है उनका एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना और इकट्ठे होकर इंटेलिजेंस शेयरिंग करना, दैट इज इम्पोर्टेंट। सो वी आर फोकसिंग ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस वॉर क्योंकि आपको पता है बड़ी मुश्किल जंग है और ये सिर्फ हुकूमत बलूचिस्तान या बलूचिस्तान के लोग जो है वो अकेले नहीं लड़ सकते हैं। और एक चीज मैं आपको और भी वाजे कर दूं अगर मेरे पास थोड़ा वक्त मुझे दें, तो ये सवाल हमारे यहाँ हमेशा ये होता है कि दहशतगर्दी को बलूचिस्तान में दो किस्म की दहशतगर्दी है, एक वो जो आज पूरी दुनिया में है मजहब के नाम पर दहशतगर्दी है उसका फिनोमेना जरा डिफरेंट है, पूरी दुनिया उसके खिलाफ जंग लड़ रही है, और दूसरी दहशतगर्दी जो कॉम्परेस्टी के नाम पे है उसको सिर्फ बलूचिस्तान जो है वो हैंडल कर रहा है। तो उस पर तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत कामयाबी दी और उसकी वो थ्रेट भी नहीं रही कि हमें कोई खास किस्म की थ्रेट हो इंसर्जेंट्स के साथ कि वो खुदा ना खासा स्टेट स्ट्रक्चर के लिए कोई नुकसान है, लेकिन जाहिर है जो दूसरी जंग है वो बड़ी बड़ी जंग है और उसमें जो हमारे हॉस्टाइल एजेंसीज हैं जिसमें रॉ और एनडीएस का एक किरदार है और वो हमारे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं और बलूचिस्तान की क्योंकि बहुत सारी फ्रेजिलिटीज हैं तो उस पर फिर कभी डिस्कशंस करेंगे, तो उसका फायदा उठा के बलूचिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया जाता है, बलूचिस्तान के लोगों को खासतौर पर उन नाम नेहाद लीडर्स को जो खुद तो यूरोप में बैठे हुए हैं और बड़ी लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हैं और यहाँ मासूम बलोचों को कत्ल होने के लिए छोड़ा हुआ है या कत्ल करने के लिए छोड़ा हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि अब ऐसा ऐसा लोगों में ये रियलाइजेशन आ रही है कि ये जो है हमारे पाकिस्तान की इंटीग्रिटी में ही ہماری سروائیول ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے جب بلوچستان کی سرزمین سے یہ دہشت کے سائے ختم ہوں گے.
آپ نے درست کہا, دو طرح کی انسرجنسی ہے. ظاہر ایک کا تعلق جو ہے وہ جو ہمیں گلوبل جس کی پکچر ملتی ہے, جس کے اندر داعش ہے, القاعدہ ہے اور وہ مذہب کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, اور دوسری ریجنل ہے آپ کی قوم پرستی سے متعلق ہے. اب میں پھر قوم پرستی کی طرف آؤں گا. یہ جو باغی لیڈرشپ ہے جن کا آپ نے حوالہ دیا کہ وہ تو خود بہت آرام سے ہیں لیکن اپنے حامیوں کو جو ہے پہاڑوں پہ بھیجا ہے اسلحے کے ساتھ, تو باغی قیادت کے ساتھ بات چیت کا عمل کیا جاری ہے؟ کسی لیول پہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے یا اب اس کی ضرورت نہیں رہی؟
دیکھیے, بات آپ کی درست ہے, بہت حد تک اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی کانفلکٹ ہے اور اگر وہ ڈائیلاگ سے ریزالو ہوتا ہے, یہ وہی بات چیت کا نتیجہ ہے جو سیکنڈ ایئر لیڈرشپ واپس آ رہی ہے, اور آئی ریپیٹ کہ اس ریئلائزیشن کے ساتھ واپس آ رہی ہے کہ وہ جو ان کے سو کال لیڈرز ہیں وہ خود تو بڑی بہت ہی پرتعش قسم کی زندگی گزار رہے ہیں, اور ادھر ان لوگوں کو بےچاروں کو پہاڑوں پہ پھینکا ہوا ہے, نہ ایجوکیشن ہے, نہ فیسلٹیز ہیں, اور خام خواہ کی ایک لڑائی ہے, برادر اقوام سے لڑانے کی سازش ہے, کبھی پشتون کو مار دیتے ہیں, کبھی پنجابی کو سیٹلر کی بنیاد پہ مار دیتے ہیں, کبھی عام بلوچوں کو سرکار کا ساتھی ہونے کی بنیاد پر مار دیتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو دہشت کا ایک بازار گرم ہے اس میں اگر یہ ڈائیلاگ سے ریزالو ہو جاتا ہے تو اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہے, اور ہماری پالیسی یہی ہے کہ ہم ڈائیلاگ کے لیے ہر وقت تیار ہیں, ہر ایک سے تیار ہیں.
کچھ وقت ہمیں دیجیے گا. عاصم البک صاحب سے ہمارا دوبارہ رابطہ بحال ہوا ہے, ہو سکتا ہے ان کے انالیسز میں کوئی ایسا سوال ہو جس سے ہمیں آپ سے جواب ہم چاہیں. عاصم البک صاحب, ذرا بلوچستان انسرجنسی پہ آئیے گا. دونوں اس کے زاویے ہیں, ایک تو بین الاقوامی دہشت گردی کا رنگ ہے, وہ بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے گاہے گاہے جب ہم سیکٹیرینزم کے اوپر یا مذہب کے نام کے اوپر یا ان کے جو فرنچائزز ہیں وہاں پہ آپریٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. دوسری نیشنلسٹ کی, بعض نیشنلسٹ فورسز جو ہیں جنہوں نے ہتھیار اٹھا رکھے ہیں, آپ کے خیال میں اس حکومت کو یا پچھلے خاص طور پہ اگر ہم 8-9 برس اس کا جائزہ لیں, کتنی کامیابیاں ملی ہیں اور مزید کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟
دیکھیے, بلوچستان کا مسئلہ جو ہے یہ ایک کمپلیکس مسئلہ ہے, کمپلیکیٹڈ تو ہے ہی ہے لیکن کمپلیکس بھی ہے. اس میں دیکھیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جغرافیائی لحاظ سے پاکستان کی جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے وہ اس کا ایک بڑا جو رول ہے وہ بلوچستان کی وجہ سے ہے. اس کی جو کوسٹل لائن ہے, اس کی جو آپ دیکھیے جس طرح اس کے بارڈرز ملتے ہیں افغانستان اور ایران کے ساتھ, اور پھر آگے سلسلہ چلتا ہے, اور اس کے علاوہ وہاں کی منرل ویلتھ, تو اس حوالے سے بلوچستان کا جو فیڈریشن میں جو اس کی جگہ ہے اس کو زیادہ امپورٹنس ملنا چاہیے, اس کو زیادہ ریپرزنٹیشن ملنا چاہیے. جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک یہ ایشو چلتا رہے گا. پھر دوسرا اہم چیز یہ ہے کہ اتنا امپورٹنٹ صوبہ جس پہ ہر وقت ایک بیرونی نظر رہتی ہے اور وہ ایک کانفلکٹ زون اسے بنانے کی کوشش جو جاری رہتی ہے, اور یہ کم از کم پچھلے 40-50 سال سے چل رہا ہے, اس کا لا اینڈ آرڈر کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا ایک میجورٹی جو ہے وہ بی ایریا ہے, یعنی کہ وہ پولیس کور نہیں کرتی, اور اگر وہ پولیس اس کو کور نہیں کر رہی تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جو لا انفورسمنٹ سٹرکچر ہے آپ کا وہ انفارمل ہے, وہ اتنی بڑی جو لینڈ ایریا ہے جو تقریباً 56% ہے پاکستان کا, اس کو کور نہیں کر سکتا. پھر تیسرا اس کا ایشو یہ ہے کہ وہاں کا جو چونکہ پاپولیشن کے لحاظ سے پاکستان کی فیڈریشن میں وہ 6% کے قریب اس کا حصہ ہے, تو وہاں کا جو یوتھ ہے یا وہاں کا جو پڑھا لکھا ہے وہ اپنے آپ کو اسٹیٹ کے معاملات میں, اسٹیٹ کی جو اپرچونیٹیز ہیں جیسے جابز ہیں, جیسے سول سروس ہے, اس میں اپنے آپ کو اتنا زیادہ دخیل نہیں پاتا, اپنا رول نہیں دیکھتا. اب دیکھیے 342 کا جو ایوان ہے پاکستان کی اسمبلی کا, اس میں سے 18 سیٹیں بلوچستان کی ہیں. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ اسٹیپس لیے جائیں جس کی وجہ سے بلوچستان ایک افیکٹو فیڈرل پارٹنر بنے, وہاں کی جو پاپولیشن ہے جو خاص طور پہ یوتھ ہے, کیونکہ آپ دیکھیے ہم سرداروں کی بات کرتے ہیں, نیشنلسٹ کی بات کرتے ہیں, سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو پاکستان کو دیکھنا ہوگا وہ یہ ہے کہ وہاں کی یوتھ جو پاکستان میں ہی پیدا ہوئی, پاکستان کا ہی اس نے کریکولم پڑھا, اس کے باوجود وہ پاکستان سے ناراض ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ زیادہ سنجیدہ مسائل ہیں اور حقیقی مسائل ہیں جو وہاں پہ درپیش ہیں. تو جب تک یہ 2-3 چیزیں لا اینڈ آرڈر کی, وہاں کی پارٹیسپیشن کی اور وہاں کی ایڈمنسٹریشن کی, یہ سیٹل نہیں کی جائیں گی تو جو بھی آپ آپریشن کریں گے تو اس کے ظاہر ابتدائی نتائج تو اچھے ہی ہوں گے, کیونکہ وہ ایک دم سبڈیو ہو جائے گا, اسٹیٹ کی پاور زیادہ ہوتی ہے, وہ زیادہ اچھا جو ہے وہ اوور پاور کر سکتی ہے ان فورسز کو جو اس کے اگینسٹ بندوق اٹھائے ہوں, لیکن اصل کوشچن جیسے اب ہم ضرب عزب کے بعد بھی دیکھ رہے ہیں, اصل کوشچن ان آپریشن میں سسٹینیبلٹی کا ہوتا ہے.
ایگزیکٹلی, میں ذرا اسی یہی اینگل جو ہے
نہیں ہوگا تب تک نہیں ہوگا,
یہی زاویہ سامنے رکھتا ہوں. سرفراز بگٹی صاحب, آپ اس کو رسپونڈ کیجیے گا. نمبر ون, یوتھ انوالومنٹ, یوتھ انگیجمنٹ فار سسٹینیبل ریزلٹس, اور دوسرا یہ کہ وفاقی سطح پہ کیا کیا جائے کہ یہ صوبہ زیادہ انٹیگریٹ ہو, وہ ایک بہتر اکائی کے طور پہ وفاق کے ساتھ کھڑا ہو سکے.
دیکھیے, میں پارشلی کچھ چیزوں سے اگری بھی کرتا ہوں عاصم صاحب کی, اور کچھ چیزوں سے زیادہ ڈس اگری کرنے کا بھی حق رکھتا ہوں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کی جو پارٹیسپیشن ہے اس کو اگر آپ دیکھا جائے, یہ بات درست ہے کہ یوتھ کی پارٹیسپیشن کے بغیر دیر پا مسئلے کا حل نہیں ہے, لیکن یہ کہہ دینا کہ یوتھ ساری کی ساری ناراض ہے یہ بھی مناسب بات نہیں ہے. یوتھ کی انٹیگریشن کے لیے حکومت نے بڑے پروگرامز بنائے ہیں, اور ہم اپنے بچوں کو اسکالرشپس دے رہے ہیں. ان کے ایجوکیشن میں ہم نے اپنے بجٹس میں, آپ کو پتا ہے کہ جہاں پہ 9% ہوتا تھا, 5% ہوتا تھا, اس کو بڑھا کے 24-25% پہ بھی پہنچا دیا ہے.
صحیح.
تو یوتھ انٹیگریشن کے لیے کام بھی ہو رہا ہے, اور یوتھ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ رہنا بھی چاہتی ہے. یہ ضرور ہے کہ بلوچستان نہیں تو پاکستان کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو ڈپرائیوڈ ہیں, بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو انڈر ڈیولپ ہیں, بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں بے روزگاری ہے. تو صرف بلوچستان کو آئسولیشن میں نہ دیکھا جائے. یہ ضرور ہے کہ کیونکہ اب سی پیک بننے جا رہا ہے, یا گوادر پورٹ کی امپورٹینس ہے, یا ہمارے کوسٹل بیلٹ کی ایک امپورٹینس ہے, ان چیزوں کو سامنے رکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان سب سے امپورٹینٹ صوبہ ضرور ہے, لیکن بلوچستان کو آئسولیشن میں خدا را نہ دیکھیں. دوسرا, میں ایک اور پوائنٹ پہ رسپونڈ کرنا میرے لیے بہت ضروری ہے, بیکاز آئی ایم دی انٹیریئر منسٹر آف دس پروونس. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پولیس اور لیویز کی تقسیم کی بات کی گئی ہے, ایسا بالکل نہیں ہے کہ وہ ایریاز جہاں پر لیویز ہیں وہ انگورنڈ ہیں. ان میں گورننس ہے, ان میں ایک ماڈل موجود ہے, لیویز کا ایک سسٹم موجود ہے. وہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جیسا سسٹم ہونا چاہیے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں بھی بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جو ان کی کوئی بارڈر ملٹری پولیس کے نام سے, بی ایم پی فورس کے نام سے ایک فورس جو ہے وہ ٹرائبلس کی ہی اس کو کنٹرول کرتی ہے, جو ٹرائبل ڈائنمکس کو سمجھتی ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ لا اینڈ آرڈر میں ایک آرگنائز کرائم کا چیلنج, تو یہ فورس قبول کرتی ہے, چاہے وہ پولیس ہے چاہے وہ لیویز ہے. لیکن اگر آپ ٹیررزم کو دیکھیں دنیا میں, یا پھر آپ انسرجنسیز کو دیکھیں, تو دنیا میں کسی بھی خطے میں اس کو لوکل پولیسنگ سے نہیں روکا گیا ہے. پیراملٹری فورسز اور یا پھر ملٹری کسی حد تک, جیسے کشمیر ماڈل ہمارے سامنے ہے یا سری لنکن ماڈل کی ہم اگر بات کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. لیویز فورس کو ہم ویل اکوپ کر رہے ہیں, ہم ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں, ان کے کمانڈ سٹرکچر پہ بڑے ریفارمز لا چکے ہیں, مزید لا رہے ہیں, تو کام تو ہو رہا ہے بلوچستان میں, پہلے سے تو بہت بہتری ہے. جی
صحیح. نہیں, یہ جیسے آپ نے ایک ضمناً اس کی پوری ڈیٹیل بتائی, بہت اچھی بات. میں بھی ایک ضمناً سوال اس میں کرنا چاہوں گا, وہ گوادر اور سی پیک سے متعلق ہے. ڈیولپمنٹ ظاہر ہے کسی اچھی نہیں لگتی, لیکن جو بلوچ نیشنلسٹ رہے ہیں ان کو بہت اختلافات بھی ہیں, اور سب سے بڑا خدشہ جو سیاسی تھا وہ یہ کہ گوادر کی ڈیولپمنٹ سے وہ مائنارٹیز میں بدل سکتے ہیں. اور اب جب کہ گوادر ڈیولپ ہو رہا ہے, ان کے خدشات یا تحفظات کو کس طرح سے ایڈریس کیا جا رہا ہے؟
دیکھیں, ایک بات ہے, چونکہ میں حکومتی پوزیشن میں ہوں, ایک حکومت کا موقف ہے, ایک میرا ذاتی موقف ہے. مجھے پہلے حکومت کا موقف بیان کر لینے دیجیے کہ حکومت نے, آنریبل پرائم منسٹر نے اسپیشل لاز کی بات کی ہے, اور بلوچستان اسمبلی ان لاز پہ ڈبیٹ کر رہی ہے, اور ہم نے ایک سب کمیٹی بنائی ہے اپنے پارلیمنٹیرینس کی, اس کمیٹی کا میں بھی ممبر ہوں, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں ہم کون سی ایسی امینڈمنٹ کر سکتے ہیں کہ جس سے یہ جو ایک رائٹس کی بات ہے یا ایک مائنورٹی کی بات ہے, اس کو کس طرح ہینڈل کیا جائے, یا اس کو کس طرح ٹھیک رکھا جا سکے. لیکن میرا ایک ذاتی خیال بھی ہے, میرے ذاتی خیال میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان مجھے یہ اجازت دیتا ہے کہ میں لاہور میں جا کے کاروبار کروں, مجھے یہ اجازت دیتا ہے کہ میں لاہور میں اپنے بچے کو پڑھاؤں, اسی طرح ایک لاہور والے کو بھی اجازت دیتا ہے کہ وہ گوادر میں آ کے کام کرے, یا کراچی میں جا کے کام کرے, یا کہیں پر جا کے گلگت سے لے کر جوب تک جہاں اس کا جی چاہے وہاں پر وہ سیٹل ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانسٹیٹیوشن میں ہم سے بہت بہتر لوگوں نے بنایا تھا, اس پہ ری تھنک اگر کوئی کرنا چاہے, کوئی نیا معاہدہ کرنا چاہے کرے, لیکن اس حد تک تو آج تک تو یہ بات قوم پرستوں کی درست نہیں سمجھتا میں ذاتی حیثیت سے, کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ اجازت دیتا ہے ہر ایک کو کہ وہ جہاں مرضی سیٹل ہو, وہ جہاں مرضی کاروبار کرے, وہ جہاں مرضی رہے. تو لہٰذا ہماری بنیادی جو شناخت ہے وہ پاکستان کی ہے, بنیادی طور پہ ہم سب پاکستانی ہیں 1947 سے, اس کے بعد پھر بلوچ ہیں, اس کے بعد پھر پشتون ہیں, اس کے بعد پھر سندھی ہیں یا سرائیکی ہیں یا کسی اور سے. یہ دس از مائی آن پوائنٹ آف ویو, دس از ناٹ مائی.
بالکل جی پوائنٹ ٹیکن. آصف الہ بھائی صاحب, اسی اینگل پہ ذرا آپ اپنا نقطہ نظر آپ دیجیے گا, کس حد تک ان کے تحفظات جائز ہیں, لیکن جو ایک براڈر پکچر ہمارے سامنے ہے جس کانسٹیٹیوشن کی کا حوالہ دیا ہے بگٹی صاحب نے بذات خود بھی, پھر اس کے تحت تو کوئی بھی کہیں بھی جا سکتا ہے, لیکن ان کے تحفظات کے صدق درست نہیں اور اس کو کس انداز میں امیکیبلی جو ہے وہ ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کو کہ بگٹی صاحب ایک وسیع نظر پولیٹیشین ہے اور انہوں نے بالکل ایک وسعت نظری سے ہی کام لیا اس میں. صرف یہ ہوتا ہے کہ جو لوکل پاپولیشن ہوتی ہے اس کے ظاہر ہے کہ کنسرنز ہوتے ہیں. اب وہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو اس میں جو سب سے اہم جو رول ہوتا ہے وہ وہی ہے جو جیسے ہم نے ایک انگریزی کہاوت میں پڑھا تھا کہ آپ ان کو مچھلی پکڑنا سکھائیں بجائے اس کے کہ ان کو اس طرح کی پروٹیکشنز دیں جو کہ بالآخر پروٹیکشنز نہیں رہتی. ایون یو اے ای میں بھی آپ دیکھیں کہ اب ان کو جو سیٹلرز ہیں ان کو ریزیڈنس اور باقی چیزیں دینا پڑ رہی ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہاں کا جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے اس پہ توجہ دی جائے اور لوکل جو لوگوں ہیں ان کو فرسٹ اپرچونٹی دی جائے تاکہ ان کا ایک ذریعہ روزگار بنے. اصل چیز تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک معاشی گین یا معاشی ایک ایج کی بات ہوتی ہے. جب وہ خود اس میں آئیں گے اور شامل ہوں گے اور ان کی وہ کام کر رہے ہوں گے تو پھر یہ جو ایک فیلنگ آف ڈپرائیومنٹ ہے وہ نہیں ہوگی. لیکن اگر یہ ہو کہ ایک جو بلوچ نوجوان ہے وہ ایک ماسٹرز یا بیچلرز کرنے کے بعد فارغ پھر رہا ہو اور ایک فیڈرل سروس کا ہی بندہ چاہے وہ پنجاب یا سندھ یا کہیں اور سے جائے تو وہ ایک کانفلکٹ جو ہے سچویشن پیدا ہوتی ہے. اور پھر یہ بات میں دہراؤں گا کہ اس تمام سچویشن کو اس ریجنل کانٹیکسٹ میں بھی دیکھنا ضروری ہے جہاں پہ بہت سی فورسز ہر وقت پش اینڈ پول کا جو ٹریگر ہے وہ دبائے رکھتی ہیں وہاں پہ ایک ڈسکنٹینمنٹ پھیلانے کے لیے. تو یہ ایک زیادہ اس میں ایک بالغ نظر اپروچ یہ ہوتی ہے کہ جو پرابلم آج سے پانچ سال بعد آ سکتی ہو, تین سال بعد آ سکتی ہو, اس کو پہلے ہی ہم فورس ہی کر کے اس کو کریں. جتنا اسٹے کا بلڈ کریں گے لوکل پاپولیشن کا, آخر کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ وہ ایک بڑے سسٹم کا حصہ بنے. تو یہ بات بھی غلط ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ لازمن کو الگ ہو, لیکن ہر شخص اپنا ایک رول چاہتا ہے, وہ رول ان کو دیا جائے اور اس کے لیے تھوڑی ایکسٹرا ایفرٹ اگر اسٹیٹ کو کرنی پڑتی ہے وہ بھی کی جائے ان کی ٹریننگ میں, ان کا کیپیسٹی بلڈنگ میں, اور پھر ان کو سامنے لایا جائے. ان کا ملک ہے, ان کا رول ہے اس کو بنانے میں, تو ان کو وہ ملنا چاہیے.
لیکن مجھے ذاتی طور پہ شاید یہ لگتا ہے کہ بعض اوقات اس میں تحفظ کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ سیاسی نمائندگی جو ہے نا, وہ کہیں اگر داؤ پہ نظر آتی ہے لوکل جو ایلڈرز ہیں تو پھر وہاں پہ یہ بڑے خدشات پیدا ہوتے ہیں. حالانکہ باقی چیزیں بھی تو شیئر ہوں گی, آف کورس, ریسورسز, وسائل, جابس جو بھی ہے ڈیولپمنٹ کے اندر, لیکن سب سے زیادہ کنسرن جو ہے وہ سیاسی نمائندگی کے اوپر ہے. اگر پاپولیشن بڑھ جاتی ہے سیٹلرز کی تو بلوچستان کے اندر سے نئی نمائندگی بھی جنم لے سکتی ہے. پتہ نہیں یہ کس حد تک
پولیٹیکل جو سچویشن ہوتی ہیں جی اس پہ کمپرومائزز ہو سکتے ہیں, اس پہ ارینجمنٹس ہو سکتے ہیں. وہ لینڈ کے ساتھ نہیں, کیونکہ پاکستان میں لینڈڈ ایرسٹوکریسی ووٹ نہیں ڈالتی بلکہ سب ڈالتے ہیں. وہ ووٹنگ کا ایک پیٹرن الگ کیا جا سکتا ہے, ان کے ووٹس ان کے لوکل جہاں پہ ان کے اوریجن ہے وہاں پہ لے جایا جا سکتے ہیں, وہ ایک علیحدہ سچویشن ہے. لیکن یہ کہ یہ تمام چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں جب آپ کا جو بنیادی ڈسبرسمنٹ کا فارمولا ہے وہ افیکٹو ہو اور اکویٹیبل ہو.
جی بہت شکریہ آپ کا عاصم صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہیے اگلے سیگمنٹ میں. سرفراز بگٹی صاحب, ہوم منسٹر بلوچستان, آپ نے ہمیں جوائن کیا تفصیلی طور پہ, آپ نے اپنا نقطہ نظر دیا اور ہمارے ساتھ رہے, آپ کے ہم بےحد مشکور ہیں. سامعین ایک بریک ہم لیں گے, مختصر سی بریک کے بعد واپس آئیں گے, پروگرام کے اگلے حصے پہ بات کرتے ہیں.
آواز دوست, یہ ہے عنوان پروگراموں کے اس سلسلے کا جو وائس آف امریکہ اپنے سننے والوں کی پروگراموں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے تشکیل دے رہا ہے. آپ کی زندگی کی اور آس پاس رہنے والوں کی کہانیاں, آپ کے خط, آپ کے سوال, آپ کی ای میلز, یہ سب ہمارے پروگراموں کا حصہ ہوں گی.
ہمارا ٹول فری نمبر پروگراموں میں آپ کی شرکت یقینی بنانے کے لیے ہے. اپنے سوال اور تبصرے اپنے فون نمبر اور پتے کے ساتھ ہمیں ڈاک سے یا ای میل کے ذریعے بھیج دیں تاکہ ہم خود آپ کو فون کر سکیں.
پتہ ہے urdu.feedback@voanews.com.
وائس آف امریکہ سے پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن, پروڈیوسر ہیں گلرخ اور سلمان تروالی ہمارے انجینئر ہیں. پروگرام کے پہلے ہی سے بھی ہم نے تفصیلی بات کی ہے بلوچستان انسرجنسی کے اوپر اور اس کی دونوں جو جیتے ہیں, خاص کا تعلق ایک عالمی جو چیلنجز یا دہشت گردی کی جو شکل ہے اس کے ساتھ ہو, یا مقامی طور پیدا ہونے والا فساد ہو اس کے ساتھ ہو, اور پھر اس میں ایک ضمن سوال رد الفساد کا بھی کیا گیا کیونکہ گزشتہ روز وہاں بلوچستان میں بھی آپریشن ہوا. اب ہم پاکستان کے اندر حالیہ دہشت گردی کی لہر اور اس کے نتیجے میں پاکستان افغانستان تعلقات کشیدگی, پھر بارڈرز جو ہیں ان کا بند ہونا, تورخم گزرگاہوں کا بند ہونا, اس کے سبب جو شہری ہیں دونوں اطراف کے ان کو مشکلات کا سامنا آیا. بہت سارے لوگ جو افغانستان سے پاکستان آئے ہوئے تھے باقاعدہ ویزے کے اوپر, ان کو واپس جانے میں دقت کا سامنا ہے, اور پاکستان کی حکومت نے, پاکستان کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں انہوں نے باقاعدہ یہ واضح ہدایات جاری کر دی ہیں کہ ان کے ویزوں میں توسیع کی جائے. دوسری جانب ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جائزہ لیں گے کہ یہ جو بارڈر کلوئر ہے وہ کس حد تک نقصان پہنچا رہا ہے. رد الفساد آپریشن, اس کا بھی تذکرہ ہوگا, پورے پاکستان میں ہے, پنجاب خاص طور پہ وہ بھی فوکس میں ہے. گزشتہ روز اس کے اسی نئے ٹائٹل کے تحت آپریشن وہاں پہ ہوا. اب یہ ضرب عزم کے بعد رد الفساد خاص طور پہ جو ٹرائبل ریجنز ہیں اس کے اندر کس طریقے سے ریفلیکٹ ہو سکتا ہے, انالیسز ہم لیں گے. ایاز وزیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, فارمر امبیسڈر, ممتاز پولیٹیکل انالسٹ ہیں, کالمسٹ ہیں, اور عاصم اللہ بخش صاحب نے ہمیں جوائن کر رکھا ہے, کالمسٹ ہیں, سوشل سائنٹسٹ ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ایاز وزیر صاحب, پہلے تو ذرا یہ جو گزرگاہ میں اور آنے جانے میں دقتیں ہیں, اور خاص طور پہ ان شہریوں کے دونوں اطراف کے جو بڑے لیگل اور لیجیٹمیٹ طریقے سے آتے ہیں, ان کو کس انداز میں, کس بہتر طریقے سے ان کے ایشو کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ بارڈر کو بند کرنا کوئی اتنا ضروری اس لیے نہیں تھا کہ صرف یہ دو راستے نہیں ہیں پاکستان اور افغانستان کے آپس میں آنے جانے کے لیے, تورخم اور چمن کا, اس کے علاوہ بھی کافی انفریکوینٹڈ راستے ہیں جس پہ وہ لوگ جن کو نہیں آنا چاہیے, اگر وہ آنا چاہیں تو بہت لمبی سی یہ بارڈر ہے ہماری, اس میں شاید وہ نکل آ سکتے دوسرے راستے سے. لیکن یہ بارڈر خاص کر یہ دو جو ہیں, اس کے علاوہ انگور اڈا اور غلام خان بھی بند کیے ہیں, لیکن یہ دو تو کبھی بھی میرے خیال ہے کبھی بند نہیں ہوئے تھے اتنے سیریسلی جتنے ابھی ہوئے ہیں, اور اس سے زیادہ تکلیف دونوں طرف کے جو قریبی لوگ ہیں ان کا ہے, کیونکہ ان کی ان کے جو ویجیٹیبل ہیں یا جو ان کا خوراک ہے ایک دوسرے کی طرف آنے جانے میں, یا مریض ہیں خاص کر افغانستان سے ادھر آنے میں, اور تجارت کے علاوہ وہ خاصا سفر کر رہا ہے, رشتے دار آپس میں نہیں مل سکتے, پوتیدگی پہ لوگ ایک دوسرے کو نہیں جا سکتے, کرفیو ہے, شوٹ آن سائٹ والی بات ہے, تو اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں, تلخیاں بڑھتی ہیں. اس سے دہشت گردی کو روکنے میں نہیں سمجھتا کہ ان دو بارڈروں سے کوئی فرق پڑتا ہے, جیسے عرض کر لیا, اور بہت سارے انفریکوینٹڈ راستے ہیں. تو اس سے تلخیاں بڑھتی ہیں, دوریاں بڑھتی ہیں, مشکلات بڑھتے ہیں, فائدہ اس کا اتنا نہیں ہے, نقصان ظاہر بات ہے بہت ہے. میں سمجھتا ہوں جتنا جلدی اس کو کھول لے اتنا بہتر ہے, کیونکہ دہشت گردی کے روکنے کے طریقے اور ہیں, وہ بات چیت کے ذریعے کرو گے, وہ سیاسی طریقے سے کرو گے, ٹاپ لیڈرشپ انگیج ہوگی تو تب یہ مسئلہ ختم ہوگا. ایسے تو نہیں ہوگا کہ آپ بات کر لیں یا ایک جگہ
پوائنٹ بائی پوائنٹ چلتے ہیں. آصم البخش صاحب, آپ کے ریمارکس اس کے اوپر, کیونکہ دو تین پوائنٹس ہیں جن کے اوپر میں اپنے پینلسٹ کی رائے لینا چاہوں گا.
دیکھیے, امبیسڈر صاحب نے جو فرمایا ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو پہلا ایک میسج دینا مقصد ہوتا ہے کہ اب معاملات جو ہیں وہ زیادہ سنجیدہ ہیں. دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں ایک پینک کریٹ کرتے ہیں کہ جو ان کی پلاننگ یا کسی کی آنے جانے کی اس راستے سے ہوتی ہے اس میں ایک رکاوٹ پڑتی ہے فار دا ٹائم بینگ. اس کے بعد وہ متبادل راستے لے سکتے ہیں جیسے امبیسڈر صاحب نے کہا, لیکن فار دا ٹائم بینگ ایک دم رک جاتا ہے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹائم مل جاتا ہے کہ آپ اپنے جو ٹروپس ڈپلائمنٹ ہیں یا جو بارڈر کی مینجمنٹ کے جو طریقے ہیں یا چیزوں کو وہ ان پلیس کر لیں اس دوران. یہ پرماننٹ پروسیجر نہیں ہوتا, یہ ٹیمپریری ہوتا ہے, لیکن اس کو ٹائم گین کیا جاتا ہے ٹو پٹ یور ڈیفینسز ان آرڈر. اور آخری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس دوران چونکہ ایک پریشر بلڈ ہو رہا ہوتا ہے دونوں طرف ہی, تو اس کو ایز اے لیور استعمال کیا جاتا ہے بیک ڈور یا بیک چینل پارلیز کے لیے دوسری گورنمنٹ کے ساتھ, تاکہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کچھ چیزوں میں जिनकी बुनियाद पे फिर वो दोबारा बॉर्डर खोला जाएगा। ये कोई लॉन्ग टर्म जो है ये सिलसिला नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि लॉन्ग टर्म हो सके, लेकिन ये टाइम बाय किया जाता है इन तीन चार स्टेप्स को जो मैंने अर्ज किए उनको इन प्लेस करने के लिए, ताकि जब वो खोले तो एक रिलेटिवली ज्यादा बेहतर मैनेज्ड और एक ज्यादा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ मैनेज जो है वो सिचुएशन बॉर्डर पर रहे।
जी अयाज वजीर साहब, दूसरा एंगल ये फरमाइएगा, बहुत सारे पाकिस्तान سے تعلق رکھنے والے قبائلی خاندان جو ہے وہ نقل مکانی کر گئے تھے جب شمالی وزیرستان میں آپریشن ہوا، اب ان کی آہستہ آہستہ واپسی ہو رہی ہے اور اس میں بھی ان کو درمیان میں ایک ٹرانزٹ بھی دیا گیا ہے جہاں پہ کچھ وقت کے لیے انہیں رکنا ہے۔ اوورال یہ پالیسی کیسی تھی اور اب یہ واپسی کا عمل مزید یہ بتایا جا رہا ہے کہ سست روی کا شکار ہو رہا ہے، خوست میں بہت سارے پاکستانی قبائلی خاندان سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پہ مقیم ہوئے تھے، تو جو پاکستانی ٹرائبل افغانستان کے اندر گئے ہیں ان کو واپس پراپرلی گریسفل طریقے سے لیکن اس انداز میں بھی کہ ان کی آڑ میں دیگر عناصر نہ آ سکیں، کیا چیزیں انشور کرنے کی ضرورت ہیں؟
دیکھیے، بدقسمتی ہے کہ ہمارے ٹرائبل ایریا کو شروع سے صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا گیا، ورنہ یہ خوست والے تو چھوڑ دے جو افغانستان سے لگے، ہمارے اپنے پاکستان کے اندر جو لوگ ٹیمپریریلی ڈسپلیسڈ ہو گئے جس کو ہم آئی ڈی پی کہتے لیکن اب ٹی ڈی پی کہتے، ان کی بھی اپنی جگہ سے ہٹانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن خیر یہ تو اب ہو گیا، اس کو واپس نہیں کر سکتے۔ پوسٹ والے بیچارے اور بھی مشکل میں ہے، کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ ان کے اندر دوسرے لوگوں کے آنے کی خدشات تھے، تو اس وجہ سے ان کے ساتھ شاید ذرا زیادہ سختی کر رہے تھے چیکنگ وغیرہ کے، تو اب تو بارڈر سیل ہو گئے، اب تو اگر آنا بھی چاہے تو نہیں آ سکتے، تو یہ زیادتی ضرور ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ اسپیشل کنسیشن کی جائے، اسپیشل ان کو مراد دی جائے، وہ بیچارے مر کب گئے، کس طرح وہ چلے گئے وہ سب کو معلوم ہے، اب وہاں افغانستان کے اندر رہے، اگر اس کے اوپر صرف اس پہ شک کرنا ہے کہ وہ افغانستان کے اندر کچھ عرصہ رہے تو وہ شاید ان لوگوں کے لیے کام نہ کرتے ہوں، تو اس طرح تو یہاں پہ بتیرے افغان مہاجر پاکستان میں رہتے ہیں، تو ان کو تو اپنے ملک نے اس نقطۂ نگاہ سے نہیں منع کیا، ہاں دوسرے وجوہات ہیں کہ وہاں حالات ٹھیک نہیں ہے، پاکستان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ تھوڑے افغان ریفیوجیز کی یہاں سے بڑھا دے، ادروائز جب وہ واپس آتے ہیں تو اتنی سختی تو ان کے ساتھ نہیں کرتے، حالانکہ یہ یہاں پہ کوئی 30-40 سال تک تو رہے ہیں، ہمارے لوگ تو وہاں بھی اتنا عرصہ نہیں رہے، تو اپنے لوگ ہیں ان کو آنے دیں، ان کے طریقہ ان کے لیے طریقہ وضع کیا جا سکتا ہے، ہمارے سسٹم میں ایسی چیزیں ہیں ٹرائبل وے آف ڈوئنگ تھنگ کہ اگر سیکیورٹی والے لوگ ہمارے ٹرائبل لوگوں کو اعتماد میں لے لیں، ان کو استعمال کر رہے تو وہ ویریفیکیشن کا پروسیس بہت ہی آسان سا یا بہتر ہو سکتا۔
اچھا اب ذرا کوئکلی تیسرا اینگل، اس پہ آپ اپنی رائے دیجیے گا، یہ جو رد الفساد آپریشن ہے، پرائمریلی جو تاثر ملا وہ یہ کہ شاید پنجاب اور اس کے جو علاقے ہیں وہاں پہ ہوگا، لیکن پھر کہا گیا کہ پورے پاکستان میں اس کا اطلاق ہوگا، یہ خیبر پختونخوا یا قبائلی علاقوں میں یہ کس انداز میں ریفلیکٹ ہو سکتا ہے یا ہو رہا ہے؟ ایاز وزیر صاحب
مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟
جی 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 جی
جی، قبائلی علاقے میں تو ریفلیکشن اس کی فوراً ہی آ گئی، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا نارتھ وزیرستان میں اور خیبر ایجنسی میں، وہاں پہ پھر شاید کچھ لوگ دیکھے گئے تھے، تو ہماری ایئر فورس کو بھی استعمال کیا گیا اور سیکیورٹی فورسز بھی اپنی کاروائی کر رہے ہیں، لوگوں کی چیکنگ بھی زیادہ سخت ہو گئی، سڑکوں پہ آنا جانا بھی زیادہ ٹائٹ ہو گیا، تو تھوڑی سی سختی ظاہر بات ہے آ گئی، کیونکہ ایک راست بارڈر جو مسائل ہیں جو ان کی وجہ سے بھی سختی ہو رہی ہے کہ وہ لوگ ادھر سے نہ آ جائیں، تو پہلا وہ کیا کہتے ہیں پہلی برانڈ تو فاٹا ہی پہ پڑتی ہے اگر افغانستان کے ساتھ ٹینشن بڑھ جائے، تو اللہ کرے یہ کوئی بات چیت شروع ہو جائے تو دونوں طرف ذرا بہتری آ جائے، کیونکہ اس طرح مسائل حل نہیں ہوتے، 15 سال سے تو ہم فاٹا کے اندر لڑ رہے ہیں، ہر طریقہ استعمال کر لیا طاقت کا، وہ تو کر لیا، دہشت گردوں کو ہٹا دیا، ہماری طاقت اسٹیبلش ہو گئی حکومت کی, تو اب تو اس کو نارمل طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے یا نارمل وے میں لانا چاہیے, پاٹا کے اصلاحات کو کرنا چاہیے, مین اسٹریم کرنا چاہیے, پولیٹیکل گورنمنٹ وہاں پہ ہونی چاہیے. فوج بیچاری وہاں کب تک لڑے گی؟ ساری عمر تو فوج نہیں لڑ سکتی اس معاملے کے لیے, اس کا کوئی سیاسی حل نکالنا ہو.
بہت شکریہ ایاز وزیر صاحب, آپ نے بھی جوائن کیا. آصم الہ باغ صاحب, اس اینگل پہ آپ اپنی رائے دیجیے گا, رد الفساد پنجاب میں کس طرح ریفلیکٹ ہو رہا ہے اور باقی جگہوں پہ کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ باقی صوبوں کے پہلے یہ شکوے شکایتیں خاص طور پہ کراچی کے لوگوں کی ہوں یا کے پی کے اندر جہاں پہ ایکٹیو اور متحرک ملٹری آپریشنز ہوئے ہیں, وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہونا چاہیے. تو آپ کو اپنے ارد گرد میں اس کے کیا اثرات یا اس کی شکلیں نظر آ رہی ہیں؟
دیکھیے, یہ جو رد الفساد ہے نا, یہ ضرب عضب کی اگلی فارم ہے. اور وہ اگلی فارم کس طرح ہے؟ وہ یہ کہ ضرب عضب جب سٹارٹ ہوا تھا تو وہ جو ملٹنٹس ہولڈ اپ تھے قبائلی علاقوں میں, ان کے خلاف ایک ملٹری آپریشن تھا. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اے پی ایس کے واقعے کے بعد ایک 20-point نیشنل ایکشن پروگرام بھی بنا تھا, لیکن اس پر ایک کچھ پوائنٹس پہ تعطل رہا, کچھ پہ عمل نہیں ہو سکا, اور کچھ جو ہیں وہ تشنہ تکمیل رہے. تو اس میں اب یہ کہ رد الفساد جو ہے, دس از ضرب عضب پلس نیشنل ایکشن پروگرام بینگ کنڈکٹڈ بائی آرمی, یعنی کہ وہ آرمی اس کی ایک لیڈ لے رہی ہے, آپ اس کو یہ اس طرح سمجھیں. تو اس میں یہ کہ نیشنل ایکشن پروگرام میں یہ شامل تھا کہ جو ود ان دا کنٹری ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں یا ان کے سلیپر سیلز ہیں, ان کو کس طرح بسٹ کیا جائے اور کس طرح جو انٹرنل سچویشن ہے اس کو سٹیبلائز کیا جائے تاکہ جو ضرب عضب کے گینز ہیں وہ سسٹینیبل ہو سکیں. اس وقت اب وہ ہو رہا ہے, تو پنجاب میں بھی وہ اسی طرح ہی ہے, جہاں پہ یعنی ان کا ہے کہ فورس کی ضرورت پڑے گی وہاں فورس ہوگی, جہاں پہ پولیس نے لوگوں کو راؤنڈ اپ کرنا ہے وہاں پولیس کرے گی, جہاں پہ سرچ آپریشن ڈینجرس ہیں رینجرز نے کرنے ہیں وہاں رینجرز کریں گے. تو اس وقت یہ رد الفساد جو ہے یہ بیسیکلی نیشنل ایکشن پروگرام اور ضرب عضب کمبائنڈ ہے, تو اس کے حساب سے یہ ہو رہا ہے. اور جہاں جہاں پہ جو ایکشن ہو رہا تھا وہ ویسے ہی چل رہا ہے. پنجاب میں اس میں ایک ایڈیشن ہوئی ہے کہ دونوں یعنی ملٹری پارٹ بھی ہیں اور اس کا وہ جو ایک سلیپر سیلز کا اور جو لوکل لا انفورسمنٹ کا ہے وہ بھی مسئلہ اب کیا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے اس کو لوگوں کو آن بورڈ رکھنا چاہیے, ان کو آگاہ رکھنا چاہیے تاکہ ایک پینک نہ پھیلے, کیونکہ ہمارے ملک کی جو ڈائنامکس ہیں ڈیموگرافکس ہیں اس میں ایتھنک ڈائمینشنز اور سیکٹیرین ڈائمینشنز فوراً سامنے آنے لگتی ہیں جب ایسا کوئی آپریشن ہوتا ہے.
جی بہت شکریہ آپ کا آصم الہ باغ صاحب. جی جی آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں اس کو. جو
جی میں بس یہ بات کرنے لگا تھا کہ اس میں گورنمنٹ کو آن بورڈ رکھنا چاہیے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ویسٹ میں یہ ایک عمومی بات ہوتی ہے کہ ایک تسلی کا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ڈاکومنٹس پورے ہیں بس ڈاکومنٹس دکھائیں اور آپ فری آگے چلے جائیں, آپ کو امبیرس یا پریشان نہیں کیا جائے گا. اسی طرح گورنمنٹ بار بار لوگوں کو ہے کہ اپنی جو آئی ڈیز ہیں اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ان آرڈر رکھیں, پولیس چیک کرے گی, کسی کو بھی جو ہے وہ ہراسا نہیں کیا جائے گا. تو اس سے میرا خیال ہے کہ کمپلائنس بھی بہتر ہوگی اور اس کے اثرات بھی بہتر ہوں گے. اور اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا کہ پاکستان میں جو ایک بہت عرصے بعد اوور ڈیو ایکسرسائز سینسس یا مردم شماری کی ہونے جا رہی ہے, اس میں بھی فیسلیٹیشن ہوگی. اور وار اگینسٹ ٹیرر میں یا دہشت گردی کے خلاف سینسس کا ہونا بہت ہی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ بغیر ڈیٹا کے آپ کچھ نہیں کر سکتے.
آصم صاحب, ہم نے سوچا تھا کہ ہم آپ سے اجازت لیں گے, آپ کو اجازت دیں گے, لیکن شاید آپ کو اجازت ہم نہ دے پائیں. زکیہ شاہنواز صاحب نے ہمیں جوائن کرنا تھا اگلے سیگمنٹ کے اندر پنجاب حکومت کی نمائندگی کے لیے. یقیناً آپ پنجاب کی نمائندگی نہیں کریں گے, لیکن آپ کو میں ورژن لینا چاہوں گا جو ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے. اس کے اندر ہمیں جوائن کیا ہے فخر دورانی صاحب نے, انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں, ان کی رپورٹ کے اوپر ہی ہم نے یہ اپنا آج کا یہ سیگمنٹ بیس کیا ہے. اس کی ہم تفصیل آپ کو بتاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر انالیسز بھی لیتے ہیں اور ان ڈیپتھ اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد.
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں سے اور ان پاکستانیوں سے جو امریکہ اور پاکستان کے تعاون سے چلنے والے مختلف پروگراموں کے تحت یہاں امریکہ کا دورہ کرتے ہیں. یہ پروگرام براہ راست نشر ہوتا ہے پاکستان میں ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر اور انٹرنیٹ پر وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ urduvoa.com پر.
سننا نہ بھولیے پاکستان میں ہر جمعے کو رات 10 سے 11 بجے پیشکش یاسمین جمیل
جی سامعین وائس آف امریکہ سے آپ کا ایک بار پھر ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں خیر مقدم کرتے ہیں میں ہوں اسد حسن اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے ایکسکلوسیو انویسٹیگیٹو رپورٹ ہے دی نیوز میں شائع ہوئی اور جس رپورٹر نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا فخر درانی صاحب وہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں اور یہ رپورٹ جو ہے وہ ہیومن ٹریفکنگ کے اوپر بات ہوتی رہتی تھی یہ خواتین یا ویمن ٹریفکنگ کے اوپر ہے جن کو خاص طور پہ پھر سیکس ٹریڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے بہت ہاربل یہ رپورٹس ہیں اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کم از کم 150 افراد کا یہ نیٹ ورک ہے جو اس کے اندر ملوث ہے اور کس انداز میں خواتین کو کڈنیپ کیا جاتا ہے اسپیشلی ٹوین سٹیز کے اندر یعنی اسلام آباد راولپنڈی کے اندر یہ دھندا جو ہے وہ کافی عروج پہ اور پولیس اس میں بے بس نظر آتی ہے اس سے پہلے کہ میں اس کی ڈیٹیلز دوں میں چاہوں گا کہ فخر بذات خود اس کو تھوڑا تفصیل سے ہمیں بتائیں اور پھر ہم عظمیٰ بخاری صاحبہ جو کہ پارلیمنٹیرین ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر ان کی نمائندگی ہے اپنی حکمران جماعت مسلم لیگ نواز ان کو ریپرزینٹ کرتی ہیں مختلف فورم پہ تو ہم چاہیں گے کہ پہلے فخر سے اسٹوری لیں اور پھر ذرا اس کے اندر جو کرٹیکل کویسچنز ہیں وہ عظمیٰ اگر ان کو رسپونڈ کر سکیں حکومت ان کو ڈیل کرنے کے لیے کیا کر سکتی ہے یا کرنا چاہے گی جی فخر ذرا ہمارے لسنرس کو بتائیے گا یہ رپورٹ ہے کیا کس طرح سے آپ نے یہ اسٹوری ڈگ آؤٹ کی ہے کتنا بڑا یہ کہنا چاہیے کہ یہ نیکسس ہے یا چین ہے یا یہ نیٹ ورک ہے جو اس طرح کے کاموں میں ملوث ہے کس طرح سے ٹریپ کیا جاتا ہے کس طرح سے انوالو کیا جاتا ہے
جی السلام علیکم سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا یہ ایک مہینہ پہلے ایک صاحب آئے ارشد صاحب ہمارے پاس ان کی وائف جو ہے وہ کچھ عرصے سے غائب ہیں اور ابھی تک ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا اور پولیس سے کوئی کوآپریٹ نہیں کر رہی اس پہ میں نے کچھ فردر جو ہے انویسٹیگیشن کی جو انویسٹیگیشن آفیسر ہیں راولپنڈی میں ان سے بات کی اور کچھ ارشد صاحب جو اس خاتون کے ہسبینڈ ہیں انہوں نے ہمیں نمبر دیے اور ایک افغانستان کا نمبر دیا کہ یہاں سے ان کو کال آتی ہیں اور بیوی ان کے پاس ہے 3 لاکھ روپئے ہیں اور واپس کیے ہیں
جی
اس پہ کچھ عرصہ ہم کال کرتے رہے جتنے بھی کانٹیکٹ نمبر تھے وہ سب بند جا رہے تھے ایک دن جو نمبر دیا گیا تھا وہ کے پی کے کے اس گینگ لیڈر لیڈر ہے حاجی حاجی اس کو بلاتے ہیں
جی جی
ان سے رابطہ کیا اور میں نے اس خاتون کا ریلیٹو بار کے ان سے بات کی کہ چھوٹے بچے ہیں اس کے آپ کو اس پہ مہربانی کریں اس کو کسی طرح والنٹیئرلی واپس کرا دیں یا کچھ بھی اس پہ وہ کریں تو انہوں نے کہا کہ یہ 3 لاکھ روپے کی جو بیٹی تھی اب وہ جو افغانستان میں ایجنٹس ہیں وہ واپس تب تک نہیں کریں گے جب تک 3 لاکھ پے نہیں کیا جائے گا ہم اس پہ کچھ نیگوشیٹ کرتے رہے کہ جی
جی جی نہیں آپ بولیے میں آپ کی اسٹوری لے رہا ہوں اور عظمیٰ بھی سن رہی ہیں جی جی
ہم اس میں کچھ کرتے رہے بیچ میں راولپنڈی پولیس والوں کو بھی انوالو کیا کہ آپ اس میں کر رہے ہیں راولپنڈی پولیس بالکل کوآپریٹ نہیں کر رہی تھی سی پی او صاحب سے بھی رابطہ کیا کافی دفعہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو پرٹیکولر کیس ہے افغانستان میں ہے اور پولیس کی جورسڈکشن نہیں ہے بہتر یہی ہوگا کہ آرمی سے رابطہ کریں وہی ان کو آپس سے ٹریٹ کر سکتے ہیں ہماری اس میں نہیں ہے جورسڈکشن میں نہیں آتا ہم نے اپنی طرف سے انویسٹیگیشن جاری رکھی اور اس بندے کو جو ہے وہ کانفیڈینس میں لینا شروع کیا جو کے پی کے میں اس گینگ کو لیڈ کر رہا تھا اور جو آگے سمگل کرتے ہیں افغانستان میں حاجی ان کا نام کچھ 10-15 دنوں بعد انہوں نے سارا کھل سے بتایا کہ اس طرح دل نے آپ 3 لاکھ نہیں تو 1.5 لاکھ روپے جو ہم نے پے کی ہے ایجنٹ کو وہاں پہ افغانستان میں اس کو ہم دیتے ہیں وہ 1.5 لاکھ کسی طرح ارینج کر لو ہم اپنے سے وہ بھی کیا کچھ پیسے ارینج کر کے وہ کر لیتے ہیں پھر ایسا ایسا جب اس کو کانفیڈینس آ گیا کہ مطلب ہمارے میں کہ ہم لیس ہیں بالکل ہی تو انہوں نے بتایا کہ بیسکلی ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں وہ کہاں پر بیس ہیں کتنے لوگ ہیں کیا کیا کرتے ہیں اب انہوں نے پھر بتایا کہ راولپنڈی میں 3 ایریاز ہیں ایک فوجی تلونی ایریا ہے ایک ہے کھنا پل اور ایک ہے جوڑ جو پشاور روڈ پہ ہے اس پہ گینگ بیس کر رہا ہے اور بیسیکلی یہ میچ میکر
ٹھیک ہے, یعنی ڈفرنٹ
جو غریب فیملیز ہیں ان کو ٹریپ کرتے ہیں.
ایگزیکٹلی, میں ذرا ساتھ ساتھ اس مسئلے کو لینا چاہوں گا. اس کے باوجود کہ فخر میں یہ جو ایشو ہے, یہ ایون جو ڈیولپڈ ممالک ہیں امریکہ کے اندر بھی یہاں پہ سیکس ٹریفکنگ یا ویمن ٹریفکنگ کے اوپر بڑی بات ہوتی ہے, مختلف پروگرامز میں ہم سنتے ہیں اور بڑی تعداد میں یہ ٹریفکنگ ہوتی ہے, اور اگر یہ کہا جائے شاید یہ دنیا کے ہر ملک کو اس کا سامنا ہے, لیکن ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ حکومتیں یا ریاستیں وہ اس ایشو کو کس انداز میں ڈیل کرنے کے لیے یا ان کی پرائیورٹی میں یہ کہاں پہ کھڑا ہے. عثمان بخاری صاحب, آپ نے بھی یہ اسٹوری سے پہلے پڑھی ہوگی, پاکستان کے اندر فخر درانی نے بنیادی طور پہ فائل کی تھی, بعد میں دیگر چینلز نے بھی اس کو پک کیا ہے. کیا ورژن ہے, حکومت کس طرح سے اس کو ہینڈل کرنا چاہے گی, کیونکہ ظاہر ہے اس سے کوئی بڑا ظلم تو ہو نہیں سکتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس کے اندر ابڈکٹنگ یا کڈنیپنگ انوالو ہے بلکہ اس کے بعد جو ہے وہ سیکس ٹریڈ میں اگر کسی کو شامل کر دیا جاتا ہے, تو اس پہ آپ اپنی رائے دیجیے گا.
جی بہت شکریہ. پہلے تو میں یقیناً بہت تکلیف دہ واقعات ہیں جو فخر صاحب نے بتائے ہیں, اور یہ فیکٹ ہے, یہ ڈائلما ہے ہمارا سوسائٹی کا کہ ہم یہ ایسے واقعات کو ارد گرد بہت دیکھ رہے ہیں. یہ صرف یہاں کی بات نہیں ہے, یہ جو ابڈکشن ہے یا اس کو اغوا کر کے لے گئے, یہاں تک بھی ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ یہاں سے پارلر میں کام کرنے کے لیے یا کسی کام کی نیت سے جو ہے یا کہہ کے یہاں سے لے جائی جاتی ہیں گلف اسٹیٹس میں ادھر, اور وہاں پر بھی ان سے جا کر پھر وہ اور طرح کے کام اور اس میں وہ انوالو ہوتی ہیں. سو یہ یقیناً ایک ایشو ہے. اس کے اوپر بہت سارے ریکٹس مختلف جگہوں پہ کام کر رہے ہیں. اپنے فخر صاحب نے راولپنڈی کے حوالے سے بات کی, ہم نے گوجرانوالہ میں پچھلے تین مہینے میں کوئی دو تین ریکٹس جو ہیں وہ وہاں سے ہم نے پکڑے ہیں. کچھ لوگ فرار ہیں, کچھ لوگ جو ہیں ان کو جو ہے وہ لیا گیا ہے قبضے میں, ان کو ان سے وہ ایک پورا ریکٹ کام کرتا ہے. اور یہ صرف عورتوں تک نہیں ہے, میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ دیکھیے, یہ جیسے آپ نے درست کہا کہ دنیا میں ہر اور خاص طور پہ جو انڈر ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جہاں پاورٹی زیادہ ہے, وہاں پر اس چیز کا استعمال ہونا, اس میں ایکسپلوئٹ لوگوں کا ہونا وہ شامل ہوتا ہے. یہاں سے ہمارے ینگ لڑکے جو ہیں وہ جوچز میں بٹھا کے وہ لے جائے جاتے ہیں, اور ان کو پتہ نہیں کیا, ان کو لگتا ہے کہ وہ جاتے ہی ان کی زندگیاں بدل جائیں گی, اور پھر وہ وہاں جیلوں میں ان کا شکار ہوتے ہیں یا وہاں پہ جو حالت ہوتی ہے. سو یقیناً یہ اس کے اوپر حکومت اپنے طور پر پہلے کام کر تو رہی ہے, لیکن میں آپ کے توجہ سے یہ کہنا چاہتی ہوں, اور میں اس کو یقیناً ٹیک اپ کروں گی اب دوبارہ, کہ اس کے اوپر ہمیں زیادہ سینسٹائز طریقے سے جو ہے وہ اب کام کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز اس تعداد میں بہت زیادہ تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے.
جی اچھا فخر, آپ نے مزید جو ڈفرینٹ اینگل انویسٹیگیٹ کیے ہوں گے, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب ہم اس نوعیت کی ٹریفکنگ کی بات کرتے ہیں تو کئی جگہوں پہ یہ ایلیمنٹ بھی ایک بڑا واضح طور پہ رہا ہے کہ اس میں بعض اوقات خواتین پیسے کے لالچ میں یا جیسے چیزیں چلتی ہیں ان کی اپنی مرضی بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہے. یہ کمپلیٹلی ابڈکٹڈ کیسز کے بعد ٹریفکنگ اس کے اندر انوالو ہے یا مرضی بھی اس میں کسی نہ کسی سطح پہ شامل ہے؟
اسی پرٹیکولر کیس میں جو فرزانہ تو میں نے وہ کیا تھا, اس میں جو یہ گینگ ممبر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی مرضی سے ان کے ہسبینڈ نے ان سے پیمنٹ لی ہے گینگ سے, یہ 50,000 لیں اور 15 دنوں کے لیے وہاں پہ سیکس ورک کر کے واپس آ جائیں گی, لیکن وہاں پہ جا کے اس خاتون میں جو ان کو بیچیں گے ایجنٹ کو, انہوں نے وہاں پہ جا کے کچھ کہہ دیا کہ میرے بچے ہیں اور ہسبینڈ ہے, تو اس وجہ سے جو ان کے ساری ڈیل تھی اس سارے ریکٹ میں وہ خراب ہو گئی. اس وجہ سے وہ خاتون جو ہے واپس آنا ان کے لیے مسئلہ بن گیا, ورنہ پہلے بھی وہ کہتے ہیں کہ مختلف خواتین جاتی رہی ہیں اپنی مرضی سے بھی پیسے لے کے ان کی فیملیز, اور پھر واپس آ جاتی تھی ڈیو ڈے میں بھی بتاتے تھے 15 دن 20 دن اس کے بعد واپس آ جاتے تھے. ایک تو یہ مطلب اپنی مرضی سے, دوسرا کچھ میچ میکنگ کے اس میں پیسے دے کے غریب فیملیز کو ریور کرتے تھے, ان کو بیچ دیتے تھے آگے ٹرائبل ایریاز میں, افغانستان میں بھی اور ایون پنجاب بھی بیچا ہے. جی
جی تو فخر ایک اور اینگل ہے, جیسے ہم نے اگر یہ حوالہ دیا ہے کہ باقی دنیا میں بشمول امریکہ کے اندر اس نوعیت کی ٹریفکنگ ہوتی ہے, لیکن سیکیورٹی کے ادارے وہ بھی ہمیں اپنی جگہ پہ فعال نظر آتے ہیں یا پھر ایک طرح سے بالکل اسپیسیفک ایکسپرٹیز کے ساتھ وہ آگے بڑھتے ہیں. میں زیادہ ڈیٹیل میں یہاں پہ شاید ابھی وقت کی کمی کے باعث نہ جا سکوں کس طریقے سے کریک ڈاؤن ہوتا ہے. سو پاکستان کے اندر سیکیورٹی کے ادارے, پولیس ہو یا باقی ہوں, وہ اسپیسیفکلی اس اینگل کے اوپر کس انداز میں فوکسڈ ہیں, عثمان نے تو اپنے طور پہ ظاہر پنجاب گورنمنٹ کا یا حکومت کا ایک ورژن دیا ہے.
دیکھیں گورنمنٹ کا تو کام ہے کہ وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں کبھی اپنی پوزیشن کو کلیئر کرتے ہیں. مجھے کم از کم 20 دن ہو گئے پولیس کے ساتھ میں ان ٹچ ہوں اس اسپیسیفک کیس میں, لیکن آج تک پولیس ایک اور جو اس کیس کے سارے کردار ہیں وہ راول پنڈی میں ابھی بھی موجود ہیں. اس گینگ کے ممبر جنہوں نے وہ خاتون سلطانہ کو آگے ڈلیور کیا جو آگے پھر ان کو لے گئے وہ ابھی تک راول پنڈی میں ہی ہیں. پولیس ان کو ابھی فون نہیں کر سکی. ہمارے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے, جیو فینسنگ کے نمبرس ہیں ان کے, ہم نے ان کو نمبرس دیے کہ یہ لوگ ہیں یہ ان کے نمبرس ہیں. پولیس نے ابھی تک جیو فینسنگ کر کے ان لوگوں کو نہیں پکڑا, تو آگے سے ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آگے کرے گی.
جی عثمان مختصر آپ اس کو سم اپ کر سکتی ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا فخر دورانی, آپ نے جوائن کیا انویسٹیگیٹو رپورٹر ود نیوز اینڈ جنگ گروپ, آپ ہمارے ساتھ تھے. عظمیٰ بخاری جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی پارلیمنٹیرین, وہ ہمارے ساتھ تھیں, ان کا بھی بہت شکریہ. ایک چند سیکنڈ کی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام کے آخری سیگمنٹ پہ بات کرتے ہیں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم. آخری سیگمنٹ ہے سی پیک. یہ سی پیک نہیں ہے پاکستان والا, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, بلکہ کنزرویٹو پولیٹیکل ایکشن کانفرنس جو کہ واشنگٹن میں ہو رہی ہے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت اس سے خطاب کر رہی ہیں. یہ کنزرویٹو یا قدامت پسند یا قدامت پرست جو لوگ ہیں ان کا ایک گروپ ہے اور ان کے ساتھ اس کانفرنس سے خطاب ہے. اس سے پہلے مائک پینس نے اس کو ایڈریس کیا, دو روزہ گزشتہ روز سے یہ جاری ہے. اور بنیادی طور پہ یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ جو وعدے کیے گئے خاص طور پہ جو نظریات سے آئیڈیالوجی سے متعلق تھے جو کنزرویٹزم کو ریفلیکٹ کرتے ہیں ان کے اوپر وائٹ ہاؤس پوری تندہی سے عمل درآمد کر رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت جو خطاب کر رہے ہیں ان کے جو ٹویٹس یا ان کے جو گفتگو سے جو کیپشنز میرے سامنے ہیں اس میں آج بھی وہ میڈیا سے نالاں ہیں اور ان کی گفتگو سے یہ لگتا ہے کہ جیسے میڈیا ورسز پیپل کا ایک امپریشن جو ہے وہ مل رہا ہے. اور جرنلزم سے متعلق ایک بڑا کرٹیکل کوشچن ہے, وہ کہتے ہیں کہ نامعلوم جو ذرائع ہیں ان کا استعمال نہیں ہونا چاہیے اسٹوریز کے اندر. اور پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کبھی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ کنزرویٹو فورسز یا ریپبلک جو ہیں یا ہم وہ حکومت میں آ سکتے تھے. بنیادی طور پہ اس کانفرنس میں جو ہے وہ یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ جو ایشوز تھے جو پرومسز کیمپین کے دوران کیے گئے تھے ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ ہیں اس پہ انالیسس کے لیے پروفیسر فیضان حق, اسلامک کلچرل ہسٹری اینڈ یو ایس مسلم ورلڈ ریلیشن شپ کے ایکسپرٹ ہیں, اور علی عمران صاحب واشنگٹن بیسڈ جرنلسٹ ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. عمران ذرا پہلے تو جرنلزم کی طرف آئیے گا, ہمارے پاس 8 سے 9 منٹ ہیں لیکن دونوں اینگل, پہلے تو میڈیا کے ساتھ ان کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو اختلافات ہیں یا ان کی ناراضگیاں ہیں وہ ابھی بھی اپنے طور پہ موجود ہیں, اور اس فورم کے اوپر بھی وہ میڈیا کو پورٹری جیسے ہو رہا ہے وہ یہ جیسے میڈیا ورسز پیپل, یہ کس حد تک وہ حق بجانے میں اس کو انڈیکیٹ کرنے میں اس انداز میں؟
شکریہ احسن. دیکھیں ہم جسے میڈیا کہتے ہیں کیونکہ ہم مین اسٹریم میڈیا کی بات کرتے ہیں اور مین اسٹریم میڈیا میں یہاں کے بڑے اخبارات آتے ہیں اور بڑے بڑے ٹی وی چینلز آتے ہیں جن کا کہ فوکس عام طور پہ شہری علاقوں میں اور خاص طور پہ ایسے سینٹرز جو ہیں جو کہ انڈسٹریل سینٹرز ہیں اور ایسٹ کوسٹ اور ویسٹ کوسٹ میں جو ہے اس پہ ہوتا ہے. تو دوسری طرف ایک کنزرویٹو میڈیا بھی بہت بڑا ہے جہاں پہ ایک اگر آپ مین اسٹریم میڈیا کو ایک نیریٹو پیش کرتا ہے تو وہاں کاؤنٹر نیریٹو بھی پیش کی جاتی ہے. اب دیکھیے ان باتوں کا تعلق 2-3 ڈائنامکس کے ساتھ ہے. پچھلے کچھ عرصے میں جب کہ گلوبلائزیشن بڑے زوروں کی تھی تو امریکن پالیٹیشنز جو تھے یہاں پہ مین اسٹریم جو تھے جنہیں ہم ڈیموکریٹس کہہ رہے ہیں ان کا ایک ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا ان امریکیوں سے جو کہ رورل ایریاز میں رہتے ہیں جو کہ اسمال ٹاؤن امریکہ جسے کہتے ہیں, تو وہاں پہ ایک مینوفیکچرنگ اور جابس کا نقصان ہوا. دوسری طرف ہم آتے ہیں یہاں پہ اب جب کہ الیکشن جب ہو گئے اور اس کو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پروگرام میں بھی شرکت کی تھی کہ تمام جو انالیسز اور پریڈکشنز تھیں اس وقت یہی تھیں کہ ڈیموکریٹس جیت جائیں گے اور ریپبلکن اور کنزرویٹو جو پولیٹیشنز تھے ان کا جیتنا ایک کوئی اس کا چانس نہیں نظر آ رہا تھا. ایون حتیٰ کہ فاکس نیوز نے بھی ایسی بات کی تھی. اور جب اب جب کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی کامیابی کے بعد صدر بن چکے ہیں تو وہ اسی لائن کو لے کے چل رہے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو مین اسٹریم جو میڈیا ہے اس نے مجھے کبھی تسلیم ہی نہیں کیا, اور پھر وہ ایک بات کرتے ہیں جسے فیک نیوز کہتے ہیں. اب دیکھیے, اگر دیکھا جائے تو مین اسٹریم میڈیا جو ہے اس نے پورے امریکہ کو تو ظاہر ہے وہ کور کرتے ہیں, لیکن اس طریقے سے جس طرح کے کنزرویٹو میڈیا نے مینوفیکچرنگ اور جابس کا جو لاس تھا اور جو انر امریکہ تھا, رورل امریکہ تھا, اس کی بات کی ہے, اس پہ شاید اس طریقے سے بات نہیں ہوتی, کیونکہ یہاں پہ جو ایشوز ہیں وہ گلوبل ایشوز ہیں, انٹرنیشنل ایشوز ہیں, نیشنل ایشوز پہ زور دیا جاتا ہے. تو اس چیز کو وہ ایک قسم کا ایکسپلوئٹ بھی کرتے ہیں, وہ اس چیز کو سمجھتے بھی ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میڈیا میرے جو کام جو میں کر رہا ہوں یا جو میرا ایجنڈا ہے وہ اس سے,
لیکن ان کے ایجنڈے سے ہی, ان کے ایکشن سے, خاص طور پہ ان کی جو آڈینس ہے, کنزرویٹو آڈینس ہے, وہ کس حد تک مطمئن رہی ہے, اس پہ انالیسز لیتے ہیں. فیضان صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ جو قدامت پسند ان کے حامی ہیں وہ کس حد تک, آپ تک جو ایکشنز آئے ہیں وائٹ ہاؤس سے, خواہ وہ ایگزیکٹو آرڈرز کی صورت میں یا باقی جس طرح کاموں کی نیت باندھی گئی ہے, وہ کس حد تک اپنے ان ووٹرز کو متاثر کر سکے ہیں یا ان کی حمایت کو وہ انٹیکٹ رکھ سکے ہیں؟
جی, سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. اصل میں جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں, جو ہمارے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں, وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ان کی بیس ہے, جس نے ان کو الیکٹ کیا ہے, اس بیس کو نہ صرف یہ کہ وہ اسٹرانگ کر سکیں بلکہ ان کو ایسی پولیٹیکل فورس اس سے ملے جس سے نہ صرف یہ کہ ڈیموکریٹس بلکہ جو ریپبلکنز ہیں خاص کر کانگریس اور سینٹ میں, وہ بھی ان کی پالیسیز پر اڈاپٹ بھی کریں, ان کو پروپوگیٹ بھی کریں اور ان کو ڈیفینڈ بھی کریں. تو اس کے لیے جو ہم دیکھتے ہیں, جیسے ہی انہوں نے ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کی ایگزیکٹو آرڈرز کی فرمار جو آئی ہے, وہ تمام ان ایشو سے ریلیٹڈ تھی جو انہوں نے پرومس کیے, بلکہ اپنی جو تقریر انہوں نے کی ہے سی پیک میں, جس کا آپ ابھی ذکر کر رہے تھے, اس میں خاص کر سٹیو بینن کی تقریر جو ہے وہ بہت معنی خیز ہے. تو اس نے کہا ہے کہ ہم جو ان کے وہ جو پولیٹیکل ونگ سنبھالتے ہیں ان کے لیے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے ایجنڈے پہ قائم رہیں گے اور ہم وہ تمام چیزیں اکامپلش کریں گے جو ہم نے پرومس کی ہیں. کیونکہ اگر وہ اپنے بیس کو, پولیٹیکل بیس کو موبلائز کرنے میں تیار رہتے ہیں اور کر لیتے ہیں, اور وہی بیس پھر ان کو ٹرانسلیٹ کرے گا ووٹرز میں اگلے الیکشن میں, کیونکہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ میں جو پہلی ٹرم ہوتی ہے وہ صرف ایک چیز کے بارے میں ہوتی ہے اور اس کو کہتے ہیں سیکنڈ ٹرم, کہ انہوں نے پہلی ٹرم سے سیکنڈ ٹرم کے الیکشن جیتنے ہیں, اور انہوں نے کانگریس اور سینٹ میں جو ریپبلکنز ہیں ان کو بھی قابو میں رکھنا ہے, ان لائن رکھنا ہے, کیونکہ بہت سے ریپبلکنز ایسے ہیں جو محسوس کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں, پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں, ان کی پالیسیز ان کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہیں ان کی اقدار کے ساتھ, اور وہ چاہتے ہیں یا تو ان کو کمپرومائز کریں یا ان آوازوں کو خاموش کریں یا ان کو اتنا ڈسٹنٹ کر دیں کہ وہ جو بیس ہے وہ اس پہ ڈر کے مارے وہ کچھ بول نہ سکیں. تو یہ جو اسٹریٹجی ہے اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ پوری طرح, پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پوری طرح کام کر رہے ہیں.
عمران, یہ بتائیے گا یہ سی پیک یہ کس حد تک پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے ایک ایسا فورم ہے جہاں پہ وہ ایک بہتر جو سیاسی پیغام, پولیٹیکل میسیجنگ ہو سکتی ہے وہ اس کو کریں اس سے پہلے کہ وہ جوائنٹ سیشن سے ایڈریس کریں؟
دیکھیں, اس کی تو ایک اپنی امپورٹنس ہے, اور خاص طور پہ یہاں پہ جو جیسا کہ ابھی فیضان صاحب نے فرمایا, اصل میں جو وضاحت کی ہے اور جو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے وہ تو سٹیو بینن اور رائن سپریبس جو ہیں انہوں نے جو خطاب کیا ہے, وہ انہوں نے پالیسیز کو سب کو وہ ایک کھل کے, یعنی کہ عوام جو ہیں اور جو کنزرویٹو لوگ سننا چاہتے ہیں کہ وہ جو وعدے کیے گئے تھے ان کے مطلب کو سارا انہوں نے بتایا. تو یقیناً یہ صدر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کا جو خطاب ہے اس کے لیے ایک ان کو ایک ایسا فورم ملا ہے جہاں پہ کہ جہاں پہ ان کی بات کی ریسپشن ہوگی, جہاں پہ ان کی بات کی پذیرائی ہوگی, اور وہ اس سے یقیناً وہ ایسی اپنے ایک مومنٹم بنانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو باتیں کرتے ہیں, جو انہوں نے وعدے کیے تھے اور جو وہ ان پہ جو عمل درآمد کر رہے ہیں وہ ایسی باتیں پہنچائیں اور ایسی ایک ہم آہنگی اپنے طور پہ وہ ایک کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے ان کو تقویت ملے.
جی فیضان, آخری کچھ سیکنڈز ہیں ہمارے پاس, سی پیک یعنی کنزرویٹو کی ایک پولیٹیکل ایلیٹ ہے, آپ یہ سمجھ سکتے ہیں یہاں پہ وہ موجود ہے, کس حد تک وہ اپنے آپ کو اور اس سپورٹ کو انٹیکٹ رکھ سکتے ہیں اس فورم پہ ایڈریس کر کے؟
یہ فورم جو ہے ان کا 1970 سے جاری ہے, ان کے فورم پہ بیری کولڈ واٹر سے لے کر پریزیڈنٹ ریگن تک سب لوگ اپیئر ہو چکے ہیں, اور یہ کنزرویٹو موومنٹ جو ہے اس نے دوبارہ زور پکڑا ہے, اور میرے خیال میں وہ اس میں پوری طرح کا چاہیں گے کہ ان کا اثر و رسوخ وائٹ ہاؤس سے بڑھ کر کانگریس اور سینٹ تک جا پہنچے, تاکہ وہ اپنے ایجنڈے پہ کامیابی کے ساتھ کام کر سکیں. اس وقت یہ موومنٹ بہت اسٹرانگ ہے اور خاص کر مڈ ویسٹ میں، ویسٹ امریکہ میں ان کی جڑیں بہت مضبوط ہو چکی ہیں.
بہت شکریہ آپ کا پروفیسر فیضان، آپ نے ہمیں جوائن کیا. علی عمران، آپ کے بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے. ہمارا پروگرام آج کا یہاں پہ ختم ہوتا ہے. پروڈیوسر تھیں گلرخ، ہمارے ساتھ انجینئر تھے سلیمان تھروالی. اسد حسن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.